بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، میرے محترم بھائی کے جو رد ہے اس کا جواب جاری ہے. ہم پوائنٹ نمبر 9 پر پہنچے تھے پچھلے درس میں. 9 نمبر پہ فرماتے ہیں، فی الوقت در حقیقت سلفیت تقلید کی بدترین شکل اختیار کر چکی ہے، جس میں ہر کوئی سلف صالحین کے منہج پر مخصوص فہمی کے نام پر اپنے پسند کے چند قدیم اور معاصر سلفی علماء کے اقوال اور آرا کی روشنی میں ایک سلفی منہج پیش کر رہا ہوتا ہے. اس پاکستان میں موحدین کی ویب سائٹ، اصل اہل سنت کی ویب سائٹ اور ادارہ اعقاب کی ویب سائٹ ہے، جن میں سے تینوں کا دعویٰ ہے کہ وہ سلفی منہج ہے، اور سلف کی کتابوں اور حوالوں سے یہ ویب سائٹس بھری پڑی ہیں، لیکن تینوں کے موقف میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تینوں امام ابن تیمیہ اور سلفی علماء کے اقوال کو بطور دلیل نقل کر رہے ہیں. سلفیت کے نام پر یہ کیا تماشا جاری ہے؟ ابھی تک سلفیت کی طرف سے ان سلف صالحین کی فہرست جاری نہیں ہوئی کہ جن کا فہم حجت ہے. فرماتے ہیں، فی الوقت در حقیقت سلفیت تقلید کی بدترین شکل اختیار کر چکی ہے. اس کا جواب یہ ہے، فی الحقیقت نہیں بلکہ آپ کے نظر بد میں، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں پر تعصب اور بوجھ کا چشمہ لگا رکھا ہے اور سلفیت کے صحیح مفہوم سے آپ بالکل ناواقف ہیں. نمبر 2، تقلید کا معنی اگر آپ نہیں جانتے تو پھر سے سن لیں. تقلید کا معنی ہے قبول قول غیر من غیر دلیل، یا قبول قول من ليس بحج من غیر حج، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے قول کو بغیر دلیل کے مان لینے کو تقلید کہا جاتا ہے. سلفی اپنے علماء کے اقوال دلیل کے ساتھ حجت کے ساتھ ہی لیتے ہیں، تو پھر تقلید کیسی؟ اہل حدیث اور سلفی اور اندھی تقلید یا بدترین تقلید دو ضد ہیں جن کو آپ ملانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جس میں ہر کوئی سلف صالحین کے منہج پر مخصوص فہمی کے نام پر اپنے پسند کے چند قدیم و معاصر سلف علماء کے اقوال اور آراء کی روشنی میں ایک سلف منہج پیش کر رہا ہوتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ جو اندھی تقلید کرتے ہیں، یاد رکھیں، وہ سلف نہیں ہے، محض دعویٰ کرتے ہیں. اور پھر آپ عام باتیں نہ کیا کریں کہ کس نے کس مسئلے میں، اب واضح کریں کس نے کس مسئلے میں سلف صالحین منہج پر مخصوص فہم کے نام پر اپنے پسند کے چند قدیم اور معاصر علماء کے اقوال کی روشنی میں اپنے منہج تیار کر رکھا ہے. بیان فرمائیں، جب آپ رد کر رہے ہوتے تو پھر وضاحت کر بیان کریں نا، تاکہ ہم بھی دیکھیں وہ کون سے سلف عالم ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، تک ہمیں بھی سمجھ جائے. جیسے ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ان کو بھی نصیحت کریں گے اگر ان کی غلطی ہے تو، وضاحت تو کریں. نمبر 5، ان تین ویب سائٹ جن کا آپ نے نام لیا ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی ہو، اگر یہ سب سلفیت کے دعوے دار ہیں اور ان میں اختلاف بھی ہے، تو پھر وہ حق پر ہوتے ہیں، ان تینوں میں سے یا کوئی اور بھی، وہ حق پر ہوتے ہیں جو سلف کے منہج سے واقف ہیں اور زیادہ قریب ہیں اور ان کے مطابق اپنے منہج کو پیش کرتے ہیں. یاد رہے، سلف صالحین کا منہج کسی سے مخفی نہیں یا مشکل منہج نہیں ہے، یہ منہج سبیل المؤمنین ہے، اور یہ منہج وہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علما انا علیہ واصحابی، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی مخفی یا غیر واضح مشکل چیز کو اپنانے کا نہ تو حکم دیتے ہیں نہ ہدایت دیتے ہیں. نمبر 6، سلف صالحین کا صحیح منہج صرف ایک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سلف صالحین کے صحیح منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سلف منہج کیا ہے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے. میں پچھلے درس میں جو عقیدہ کا درس تھا میں نے تفصیل بیان کی, مختصر سی تفصیل تھی, میں گزارش ہے کہ ان کو بھی فارورڈ کر دینا تاکہ منہج سلف کیا ہے, منہج کسے کہتے ہیں, میرے محترم بھائی کو سمجھ آ رہی ہے. نمبر سات, آپ کہتے ہیں کہ جن میں سے تینوں کا دعویٰ ہے کہ وہ سلفی منہج ہے اور سلف کی کتابوں اور حوالوں سے یہ ویب سائٹ بھری پڑی ہیں, لیکن تینوں لوگوں میں ذمہ عثمان کا فرق ہے, تینوں امام ابن تیمیہ اور سلف علماء کے اقوال بطور دل نقل کر رہے ہیں. یاد رکھیں امام ابن تیمیہ کے اقوال نقل کرنے سے کوئی شخص یا کوئی جماعت سلف نہیں ہو جاتی, یہ ہمارے پاس یہ کوئی معیار نہیں ہے. یاد رکھیں بعض اہل باطل اہل بدع بھی امام ابن تیمیہ کے اقوال نقل کرتے ہیں. آپ نے دیکھیں تو جا کے دیکھیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں اپنی تصنیفات میں امام ابن تیمیہ ہے, ابن القیم ہے, شیخ ابن باز ہے, ان کی اقوال پیش کرتے ہیں. اگرچہ جو موضوع جس موضوع کے لیے انہوں نے ان کے اقوال پیش کیے ہیں بالکل ان کے فتاوا اس موضوع کے مخالف ہیں, لیکن عجب بات یہ ہے کہ کس طریقے سے ان کی باتوں کو اپنی مرضی کے مطابق فٹ کرتے ہیں, یہ عجیب سا ہنر ہے. اللہ اعلم, سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ کسی کا فہم حجت نہیں ہے. دیکھیں یاد رکھیں کسی فرد کا فہم حجت نہیں ہے, حق بات ہے. سلف میں سے کسی فرد کا فہم جو ہے وہ حجت نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بڑا معروف مشہور قول ان کا, کل یاخذ من قوله ويرد الا قول صاحب هذا القبر, ہر کسی کی بات کو لیا بھی جائے گا رد بھی کیا جائے گا سوائے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف اشارہ فرمائے. لیکن سلف کا فہم جس چیز پر ان کا اتفاق ہے وہ حجت ہے. اسی کو کہتے ہیں سبیل المؤمنین, اور اسی کو کہتے ہیں علماء علی و اصحابی, اور اسی کو کہتے ہیں الجماعہ دوسری روایت میں. پوائنٹ نمبر دس, میرے محترم بھائی فرماتے ہیں راقب کا موقف یہ ہے کہ کتاب و سنت اور جماع کے علاوہ کوئی شے حجت نہیں ہے, سلف صالحین سے رہنمائی لی جائے گی نہ کہ ان کی تقلید کی جائے گی, یعنی سلف صالحین کی دلیل کی روشنی میں اتباع ہوگی اور علماء راستہ دکھلانے والے ہیں نہ کہ منزل. آج سلفیہ کی اکثریت نے چند ناموں کو منزل بنا لیا ہے اور ان ناموں اور ان کے فتاوی سے کسی عقیدے یا منہج کے ثبوت پر اس قدر رد و قدر ہوتی ہے کہ اہل تقلید بھی شرما جائیں. فہم نصوص میں صرف اجماع حجت ہے. اگر سلف صالحین کا فہم بھی حجت ہے تو ان سلف صالحین کی فہرست جاری کی جائے کہ جن کا فہم حجت ہے, اور پھر ان کے فہم میں تعارض کی صورت میں کس کا فہم راجح ہوگا اس بارے ترجیح کے اصول وضع کرنے ان سلفیہ کے ذمہ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. اس کے جواب میں یاد رکھیں سلفیت بدترین تقریب کی شکل اختیار کر چکی ہے, یہ بات بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے. سلف اور سلفیت کے مخالفین اہل بدع اور خاص طور پر صوفی حضرات جو ہیں, یہ ان کا خیال ہے. آپ کے منہ سے ایسی باتیں عجیب اور غریب لگتی ہیں. یہ بات صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو سلف اور سلفیت سے مکمل طور پر ناواقف ہیں. وہ لوگ ایسی بات کر سکتے ہیں. عجبت یہ ہے کہ آپ شاید یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا وہ قول جو میں بار بار بیان کر چکا ہوں, آپ اس کو ایک مرتبہ اور سن لیں کہ وہ ان لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہیں جو بدعتوں کا ساتھ یا ان کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سلف نے سختی سے اہل بدع کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا, بلکہ جس راستے سے وہ گزرتے اس راستے کو چھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے. سلف کے بعض اقوال ملاحظہ فرمائے. امام یحیٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا لقید الصاحب بدعہ فی طریق فخذ فی طریق آخر, اگر کسی بدعہ کو کسی بدعتی کو ایک راستے میں چلتے ہوئے دیکھو تو پھر وہ راستے چھوڑ کے دوسرے راستے کو اختیار کر لو. اسے امام النخعی جلد نمبر 147 میں بیان فرمایا ہے. امام عمر بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں صاحب البدع, ذرا غور سے سننا, صاحب البدع لا تأمنه على دينك, کبھی بھی اپنے دین پہ اسے لا تأمنه على دينك, اپنے دین پہ کبھی بھی اسے امانت والا نہ سمجھنا, خیانت سے بھرے. لیکن بدعتی کو کبھی بھی امانت سے ہمیشہ دور رہتے ہیں. ولا تشاوروا في امرك, اپنے معاملے میں کبھی اسے مشورہ نہ لینا. ولا تجلس اليه, اور اس کے ساتھ کبھی بیٹھنا نہیں. فمن جلس الى صاحب بدعه ورثه الله العمى, جو بھی کسی بدعی کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالی اس کی بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے. ان اللہ من راجعون, اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو, حضرت سامعین کو, میرے محترم بھائی کو, ہم سب کو اس موذی بیماری سے نجات عطا فرمائے. اس امام النخعی نے جلد نمبر 138 میں بیان فرمایا ہے. دوسری بات کہ سلف اور سلفیت کا معنی میں مختصر بیان کرتا ہوں تاریخی پس منظر کے ساتھ. سلف کہتے گزرے ہوئے لوگوں کو, سلف صالحین گزرے ہوئے اچھے لوگ, اور سلف فہرست صحابہ کرام, پھر ان کے بعد تابعین, پھر ان کے بعد اتباع التابعین. یہ متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں, پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے, پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے کے لوگ. اور سلفی سلف صالحین کے اتباع کرنے والے کو کہتے ہیں. کس چیز میں اتباع؟ عقیدے میں, عبادت میں, سلوک میں, معاملات میں, آداب میں, اخلاق میں, سیاست میں, الغرض ہر چیز میں, پورے مکمل شریعت میں, شریعت کے سارے امور میں جو سلف کے اتباع کرتے ہیں وہ سلفی ہوتے ہیں. اور سلفیت اس اتباع کا نام ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے مطابق سمجھ کر قرآن اور صحیح حدیث اور شریعت کے امور پر عمل کیا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ شدید مخالفت کرتے ہیں, مشاقق یعنی مخالفت کے انتہا, اور رسول پیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی, من بعد ما تبین لہ الہدى, اس کے بعد کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, ہدایت واضح ہو گئی, ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور وہ اتباع کرتا ہے مؤمنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی. نولہ ما تولا, اس کی سزا کیا ہے؟ نولہ ما تولا, جو وہ چاہتا ہے, جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے ہم اس کو اسی راستے کے حوالے کر دیں گے. وہ رسلہ جہنم, اس کے جہنم کا عذاب کو مزہ چکھائیں گے. وہ سات مصیر, اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودی, یہودوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنے گے, سارے کے سارے جہنم میں, سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون سے فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علما انا علیہ وصحاب, کہ وہ ہیں جن پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. اور دوسری روایت میں فرمایا ہم الجماع, وہ جماعت ہے. یاد رکھیں تاریخ پس منظر میں صرف مختصر سے بیان فرماتا ہوں کہ سب مسلمان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, سب مسلمان تھے. مکہ میں دو گروہ تھے, یا تو مسلم تھے یا کافر تھے, اور مدینہ میں ایک تیسرا گروہ بھی آیا, مسلم, کافر اور منافق. منافق باطن کفر چھپاتے تھے, باہر اسلام دکھاتے تھے, تو ان کا واہر شمار مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا. حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ دل کے حال, ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار, کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک بڑی آزمائش تھی, یعنی فتنے کا آغاز حقیقتاً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہوا. لیکن اس کا درجہ بہت کم تھا. اثر کتنے بعد میں آئے, سیدنا عثمان کے زمانے میں, سیدنا علی کے زمانے میں اور شدت اختیار کر گئے. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں پہلی آزمائش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, اور دوسرا جو آزمائش اور فتنہ تھا وہ تھی زکوٰۃ کے جو مانعین ہیں ان کا فتنہ تھا. اب ان دونوں موقعوں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے. یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بڑے بڑے صحابہ سیدنا عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابی بھی پریشان ہو گئے اور یہ فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اس چتر میں گردن قلم کر دوں گا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اگرچہ سب سے زیادہ پیارے, سب سے زیادہ قریبی دوست ابو بکر صدیق ہیں, لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کو ایسی ثابت قدمی عطا فرمائی کہ انہوں نے اس بڑی آزمائش میں بھی حق کی طرف رجوع کیا اور حق کی بات فرمائی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وہ اللہ تعالیٰ حی ہے, ہمیشہ کبھی موت نہیں آتی. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں پھر دوسرا فتنہ تو معروف ہے, جو مانعین زکوٰۃ, سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اوروں کے خلاف جنگ کی ہے. اگرچہ سارے منکرین زکوٰۃ نہیں تھے, بعضوں نے انکار کیا وہ تو کافر ہیں, بعض لوگوں نے دینے سے منع کیا, وہ زکوٰۃ دینے سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے, زکوٰۃ کی فرض انکار نہیں کرتے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے, ان میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا وہ کافر ہیں یا نہیں. اور قرآن راجح جو ہے وہ یہ کہ وہ کافر نہیں ہے, کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہیں دیتے در محشر ان کو عذاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ شخص اپنا راستہ دیکھے جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف. تو اگر کافر ہوتا تو کبھی بھی جنت کی طرف جانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں فتنے دب گئے تھے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, لیکن ان کی وفات فتنے کی وجہ سے ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ جب فتوحات اور اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا مسلمانوں کو اس بہترین زمانوں میں, اور بلاد فارس یہ جو کسرا کا علاقہ ہے, سارا ایران وغیرہ کا علاقہ ہے, اور قیصر کی سلطنت جو شام کا علاقہ ہے, یہ سارے کے سارے فتح ہوئی سید عمر کے زمانے میں تقریباً سن 1415 ہجری میں. تقریباً یزدجت جو کسرا تھا جب اس نے دیکھا کہ اب شکست پہ شکست کھائے جا رہے ہیں تو اس نے ایک میٹنگ بلائی, ایک بڑی کانفرنس تھی, اس میں اس نے کہا دیکھو ہم عمر کا سامنا نہیں کر سکتے, یہ لوگ مرنے کے لیے لڑتے ہیں اور ہم لڑتے ہیں جان بچانے کے لیے, تو ہمارا تو ان کا مقابلہ ہے نہیں. ایک طریقہ ہے عمر کو قتل کرنے کا کہ عمر کے گھر داخل ہو جاؤ اور اسے قتل کرو, لیکن آسان طریقہ ہے نا, اگر باہر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں, وہ آپ اسی میں سے لگا دیتے ہیں. برحق عبدالر مجوسی یہ بات سنتا ہے, سفر کرتا ہے, ایران سے نکلتا ہے اور مدینے کی طرف آتا ہے, غلامی اختیار کرتا ہے, سید مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام بنتا ہے, کافی عرصہ غلامی کرتا ہے, تو پھر جب وہ سید عمر کو قتل کرنے کی تیاری مکمل کر لیتا ہے تو نماز کے دوران سید عمر کو شہید کر دیتا ہے. تو یہ دروازہ کھلا فتنے کا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ فتنے بڑھتے گئے. پھر سید علی بن سید عثمان کے زمانے میں فتنے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے, اصل ظہور جو فتنوں کا ظہور جو ہے وہ سید عثمان کے زمانے میں ہوا, اور آہستہ آہستہ بڑھتے گئے یہاں تک کہ سید عثمان کو شہید کر دیا گیا. پھر سید علی کے زمانے میں یہ فتنے شدت اختیار کر گئے, تو مسلمان دو گروہ میں بٹ گئے، صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی حمایت کرنے والے ایک طرف تھے اور دوسری طرف صحابہ کرام کے مخالفین اور ان کی حمایت کرنے والے. سب سے پہلے گروہ میں نکلا تھا وہ خوارج کا گروہ تھا، خوارج کا گروہ جی. اور یہ گروہ نکلا تھا توحید حاکمیت کے نام پر، کہتے ہیں ان الحکم الا للہ. اس کے بعد پھر ایک دوسرا گروہ نکلا تشیع کا، اور یہ اہل بیت کی محبت کے نام پر نکلا، روافض کا گروہ، تشیع کا گروہ. عبداللہ بن سبا یہودی نے وہی کام کیا جو ابو مجوسی نے کیا. اسی طریقے سے یہ فتنے بڑھتے گئے. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں سورۃ نور اس آیت کی تفسیر میں، یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے. فرماتے ہیں اہل سنت، تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت، کہ سفید چمکدار چہرے ہوں گے اہل سنت والجماعت کے، اور تسود وجوہ اہل البدع والفرقہ، اور کالے سیاہ چہرے ہوں گے اہل بدعت اور تفرقہ کے. اور امام ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہم پہلے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے لیا کرتے تھے، جب اہل بدعت بھی حدیث کی روایت کرنا شروع کر دی تو پھر ہم نے بھی احتیاط کرنا شروع کر دی. اور ان کا دوسرا قول جو معروف ہے کہ یہ علم جو ہے دین ہے، تم لوگ دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو. اور یہ فرقے بننے بڑھتی گئی، سب اپراد کو مسلمان کہتے تھے. اور پھر ایک اور فرقہ نکلا مقرر تقدیر کا، جن کو قدری کہا جاتا تھا. اور پھر اسماء صفات کے انکار کرنے والے، جبر اور ارجاء، وحدت الوجود کے قائل جہم بن صفوان آئے، اور جہم فرقہ وجود میں آیا. اور جو جن لوگوں نے جہم بن صفوان کی تقلید کی انہیں جہمی کہا، جہمی کہا گیا. اور ایک اور گروہ تقدیر کے ممکن وجود میں آیا، جسے میں نے پہلے بتایا وہ قدری کہا گیا. پھر دوسرے لوگ آئے ان کے بعد جو عقل کو نقل پر مقدم کرتے تھے، جیسے واقع بن عطا اور عمر بن عبید، انہیں دونوں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. جو امام عمر بن عبید ہے، جو شیخ عمر بن عبید ہے، وہ یاد رکھے وہ امام حسن بصری کا شاگرد تھا. لیکن اپنے امام سے جب اس نے اختلاف کیا اور پھر الگ ہو کے اپنی جماعت بنا لی تو ان کو معتزلہ کہا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کو نقل پر قرآن سنت کے نصوص پر مقدم کرتے ہیں. پھر ان سے مناظر کرنے والے دوسرے لوگ ہیں معتزلہ سے، اور انہوں نے عقل کی بنیاد پر مناظرے کیے، جیسے کہ سعید بن کلاب اور ان کے پھر متبعین کلابی کہے گئے، ان کو کلابی کہا گیا. پھر امام حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متبعین کو، مقلدین کو اشعری کہا گیا. اور ابو مسعود ماتوریدی کے متبعین کو ماتوریدی کہا گیا. اور پھر ان کے بعد ایک اور گروہ نکلا زہد کے نام پر، صوفی گروہ نکلا. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا سے بیزار ہیں، ایک حقیقت ہم کچھ اور تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ صوفی بڑھتے گئے. پھر ان کی اپنی گروہ بندی ہوئی، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں اور دیگر ان کے گروہ ہیں. اب یاد رکھے دو گروہ واضح ہو گئے. پہلا گروہ ہے اہل سنت والجماعت کا گروہ، جو کہ سلفی اور حدیث بھی کہا جاتا ہے. دوسرا گروہ اہل بدعت و فرقہ، جس گروہ کے اصول و فروع و سلوک، یعنی عقیدہ، عبادات اور معاملات اور آداب اور سلوک کی بنیاد سلف کے مطابق ہیں، وہ اہل حق ہیں، اور جو مخالفت کرتے وہ اہل باطل ہیں. پھر اس حق گروہ میں سے بعض لوگوں نے بعض مسائل میں سلف سے اختلاف کیا. ظاہراً وہ اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ سلف کی مخالفت کرتے ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں. اور اس اختلاف کی چند وجوہات ہیں. ان میں سے بعض وجوہات یہ ہے کہ کم علمی ہے، کم فہمی یا غلط فہمی ہے، یا ہم نفس کی پیروی ہے، یا جوش اور جذبات ہے، یا بدنیتی ہے. غلط وجہ کوئی بھی ہو، انہوں نے سلف کی مخالفت کی ہے. لیکن آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یا تو متشابہ آیات بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور یا ضعیف اور غیر صحیح حدیث کو پیش کرتے ہیں. مثلا حالات حاضر میں دیکھ لیں آج کل کہ خود کچھ حملوں کو جائز قرار دینے والے بعضوں اگرچہ ان میں سے بعض اہل حدیث ہیں, وہ اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں اور سلف کے حق سے مخالفت کرتے ہیں. سلف میں سے کس عالم نے کہا ہے کہ خود کچھ حملہ جائز ہے؟ دوسری مثال, حکمراں وقت کے خلاف بغاوت کرنا اور ان کے خلاف نکلنے والے, خروج کرنے والے, یہ سلف کے مخالف ہیں. اگر اپنا کوئی لوگ سلفی کہتے ہیں تو حقیقتاً یہ سلفی نہیں ہے, دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سلف کی مخالفت کی ہے. اسی طریقے سے تیسری مثال, اہل بدعت کی حمایت کرنے والے اگرچہ اپنا کوئی حدیث بھی کہتے ہیں یا سلفی بھی کہتے ہیں تو حقیقت سلفی نہیں ہے, حدیث نہیں ہے. بات دعوے کی, بات آپ کے عمل کی حقیقت کی ہے. حقیقت کیا ہے؟ اور یہ جو تیسرے ہیں وہ پہلے دونوں سے بھی گئے گزرے ہیں, جو اہل بدعت کی حمایت کرتے ہیں وہ جو پہلے دو مثالیں کہتے ہیں ان سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ موقف سلف کا موقف بدعت اہل بدعت کے مطابق میں بیان کر چکا ہوں. یاد رکھے ترازو یہ ہے کہ جو سلفیت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کی کسی بھی امر میں مخالفت کرتا ہے جس امر میں سلف کا اتفاق ہو, یاد رکھے وہ سلف نہیں ہوتا, محض دعوے دار ہوتا ہے. الحمدللہ سلف کے اقوال محفوظ ہیں, موجود ہیں, یعنی کہ سلف کے حوالے سے چھپے ہوئے ہیں, ہمیں مل نہیں رہے, موجود ہیں اور محفوظ ہیں الحمدللہ. جس نے دیکھ لیا اس کو نظر آ رہا ہے, جو نہیں دیکھنا چاہتا تو ہم اس کو دکھا بھی نہیں سکتے. اب ایک اہم بات رہے گی سلف کے اختلاف کے متعلق, جیسے کہ میرے محترم بھائی کہتے ہیں کہ اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر کس کی مانیں, کس کو چھوڑیں گے؟ یاد رکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سلف کا آپس میں اختلاف تھا تو ان کی اتباع کیسے ممکن ہے یا ان کے قول کیسے حجت ہو سکتا ہے, کس کی مانیں گے اور کس کی بات چھوڑ دیں گے. اور اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کی بات مان لیتا ہے تو کیا وہ ان کی تقلید کرتا ہے؟ اس کے جواب میں آپ کو دو علماء کی, معتبر علماء کی باتیں بیان فرماتا ہوں, ایک سلف میں سے اور ایک خلف میں سے. سلف میں سے بہترین, سلف کے بہترین زمانے کے امام اور محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور ہمارے زمانے میں امام محمد اعظم الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, جو آج کے دور کے محدث مانے جاتے ہیں. اس اختلاف کے متعلق آپ کو ان کی بات بیان فرماتا ہوں. یاد رکھیں شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ امام الاکائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 میں وہ لکھتے ہیں, اعتقاد ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فی جماعت السلف الذین یروی عنہ, امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ جماعت السلف کے متعلق جن سے وہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں, لقیت اکثر من الف رجل, میں 1000 شخص سے زیادہ لوگوں سے ملا, من اہل العلم, اہل علم سے, اہل الحجاز ومکہ والمدینہ وکوفہ والبصرہ وواسط وبغداد والشام ومصر, لقیتهم کرات قرن بعد قرن ثم قرن بعد قرن. بار بار ملے, لمبا سفر کیا اور ان لوگوں سے ایک مرتبہ نہیں, بار بار ملے اور مختلف اوقات میں ملے. ادرکتهم وهم متوافرون منذ اکثر من 46 سنہ, 40 سال تک میں ان کو جانتا ہوں اور وہ متوافر تھے سارے. اہل الشام ومصر والجزیرہ مرتين, دو مرتبہ, والبصر 4 مرات, بصر 4 مرتبہ, فی سنین ذوی عدن بحجاز 6 اعوام, ولا احصی کم دخلت الکوفہ, اور کوفہ کتنی مرتبہ گئے وہ گن نہیں سکتا, وبغداد مع المحدث اہل خراسان منهم. پھر نام لیے یہاں پر جو اس کتاب ہے, تقریباً 1000 کا نام تو نہیں لے سکے, تقریباً 47 کا نام لیا ہے علماء کے نام. پھر آگے فرماتے, وقتفی جس میں تھا اولا کئی کن مختصرا, اتنی نام لے کے میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں اتفاق کر لیتا ہوں کیونکہ تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فما رأیت واحد منهم يختلف في هذه الأشياء, 1000 شخص سے ملے اہل علم میں سے مختلف جگہوں پہ پوری امت اسلامیہ کی سیر کی, فرماتے ہیں اور بار بار ملے, فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے ایک کو بھی ان معاملات ان امور میں اختلاف کرتے نہیں دیکھا, یعنی ان سب کے اتفاق ہے ان امور میں. اور پھر انہوں نے
وہ امور بیان فرمائے ہیں جن کو کہا جاتا ہے اصول الاعتقاد عند اہل السنہ والجماعہ. میرے پاس وقت نہیں کہ میں سارے بیان کروں, لیکن میں اپنے محترم بھائی اور حضرت سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ ان امور کو, ان عقیدے کے مسائل کو جا کے سمجھ لیں اور دیکھ لیں کون سے عقیدے کے مسائل ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے مسائل ہیں جو عقیدے کے مسائل اصول کہا جاتا ہے, ان میں امت کا سلف کا اتفاق ہے, اختلاف نہیں. یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ اچھا, امام یہ تھے سلف صالحین کے دور کے محدث. آج زمانے کے محدث امام حمد ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کی کتاب ہے صفت الصلاۃ مختصر جو ہے, ان کے صفحہ نمبر 58 میں فرماتے ہیں, شبہات و جوابہا, یہ شبہ کے اختلاف اصحاب رحمہ, یہ حدیث جو ہے اصحاب النجوم, ان روایت متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف منقطع روایات ہیں. آگے فرماتے ہیں صفحہ نمبر 60 میں, فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر دین میں اختلاف سے منع کیا گیا ہے تو صحابہ کرام کے اور ائمہ سلف کے اختلاف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو کیا ان کے اختلاف اور متأخرین کے اختلاف میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ کیسا فرماتے ہیں, جی ہاں, ان کا فرق ان کبھی بین الاختلاف ہیں, دونوں کے اختلاف زمین آسمان کا فرق ہے, اور وہ دو چیزوں میں نظر آتا ہے, نمبر ایک اختلاف کے سبب میں, نمبر دو اختلاف کے اثر میں. فرماتے ہیں فرما اختلاف الصحابہ فإنما كان ضرورة فإنما كان عن ضرورة, تو وہ ضرورت کی وجہ سے تھا, واختلاف طبيعي طبيعي اختلاف کا, منه في الفهم فهم میں, لا اختيار منهم للخلاف, وہ اختلاف نہیں چاہتے تھے, اختلاف ہوا ہے